از دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. ہمارے پروڈیوسر انجم گل ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں پیٹر ہنٹلی. تو آج کا پروگرام کچھ کہانیوں کے ایک بہت ہی یعنی باوجود انتخاب پر مبنی ہے. اور پہلی کہانی جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ آپ سب کی بڑی پسندیدہ کہانی ہے, جو ہمیں عبداللہ بخش آوان صاحب نے بھیجی تھی. اور اس میں ایک اہم جو بات تھی جس کے بارے میں یہ کہانی تھی وہ بریگیڈیئر ڈینیل تھے. تو ڈینیل صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی خوبصورت یادیں اب بھی ہیں ہمارے سننے والوں کے دلوں میں. اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس کہانی کے بعد میرا ان سے کیا ربط رہا اور کیا تعلق رہا. تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ایک پروگرام فیس بک پر براہ راست نشر ہو رہا ہے. آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ آج آپ کالز کریں. اور کیوں میں چاہتی ہوں آج آپ سے زیادہ سے زیادہ باتیں کرنا پروگرام میری کہانی کے بارے میں, یہ کچھ دیر میں بتاتی ہوں. لیکن چلتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی طرف, جو کہ بریگیڈیئر ڈینیل کی کہانی ہے, لیکن بھیجی ہے اللہ بخش آوان صاحب نے, وادی سون کفری ضلع سے ہمیں بھیجی تھی. اور کئی سال ہو گئے اس کہانی کو. مجھے کیوں اس کہانی کا خیال آیا کہ جب پاکستان میں آسیہ بی بی کا کیس سامنے آیا تو اس میں بھی اب تو کئی سال ہو گئے اس کیس کو, لیکن جب اب ورڈکٹ ہوا تو پوری کہانی کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا. تو آپ میں سے بہت سو نے پڑھا ہوگا کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ فالسے کے کھیت میں کچھ خواتین کام کر رہی تھیں, اور گرمی کی وجہ سے دھوپ تھی, اور جو خاتون تھیں آسیہ بی بی یہ کنویں پر گئیں پانی لینے کے لیے. تو واپسی میں یہ اپنی جو ساتھی دو لڑکیاں تھیں ان کے لیے بھی پانی لے کر آئیں. تو ان لڑکیوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ کیس اب اتنا اس وقت ایک طرح سے بالکل بہت ہائی لائٹڈ کیس ہے. تو وجہ یہ تھی کہ آسیہ بی بی کا تعلق جو تھا مسیحی فرقے سے ہے, اور وہ جو جنہوں نے پینے سے انکار کیا وہ مسلمان لڑکیاں تھیں. سوال اب یہ نہیں ہے کہ کس نے غلط کیا, کس نے صحیح کیا, کیونکہ اس طرح کے اختلافات اور ایسے تضادات ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. لیکن اسلام کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں, اسلام کا پیغام ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مذہب میں تفریق کرے. تو یہ کہانی جو ہے یہ ایک بہت ہی سیدھے سچے مسلمان کی ہے, جو کہ فوج میں کام کرتے تھے اللہ بخش آوان صاحب. کس طرح انہوں نے بریگیڈیئر ڈینیل کو جانا, جب آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے خاص طور پہ آسیہ بی بی کے کیس کا اور اس واقعے کا ذکر کیوں کیا. تو چلیے کہانی سنتے ہیں, دو حصوں میں میں نے اس کو رکھا ہے. پہلے کہانی سنتے ہیں پھر اور باتیں کریں گے.
میرا نام اللہ بخش ہے, میں آرمی سے ریٹائرڈ صوبیدار ہوں. میں وادی سون ضلع خوشاب موضع کفری, جس کا نام ابھی صدیق آباد ہے, اس کا رہنے والا ہوں. میں جب بطور سپاہی بریگیڈیئر ڈینیل افتن صاحب کے ساتھ راول پنڈی میں کام کر رہا تھا, یہ ان دنوں کی بات ہے تقریباً 82 کی, بریگیڈیئر ڈینیل افتن صاحب چیئرمین پاکستان آرمی سپورٹس بورڈ جی ایچ کیو میں ڈیوٹی کر رہے تھے, اور میں سپورٹس اسٹیڈیم راولپنڈی کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھا. بریگیڈیئر صاحب باسکٹ بال کے انٹرنیشنل کھلاڑی تھے, بہت صاف نیک نیت اور پیار کرنے والے آدمی تھے. صبح سویرے جب ان کے بنگلے پر پہنچتا, گھنٹی بجانے پر وہ خود دروازہ کھولتے جیسے کہ میرے انتظار میں ہوں, اور کہتے آگے بیٹے, یہ لو چابی, تم گاڑی تیار کرو اور میں تمہارے لیے چائے بنواتا ہوں. گاڑی کیا تھی, کسی قدیم ماڈل کی شیورلیٹ کار تھی. اس کے ہاتھ پاؤں تو ٹھیک تھے, اندر سے بے ایمان, پورا 1 کلومیٹر دھکا لگواتی. میں اور سلیم جو ان کا خدمت گار تھا, اور کبھی کبھی بیگم صاحب بھی, ہم سب دھکا لگاتے, لیکن وہ کبھی بھی مکمل سٹارٹ نہ ہوتی. تھک ہار کر گاڑی دوبارہ گراج میں اور سٹاف کار کو فون کر کے ہم دونوں پیدل چل پڑتے. جہاں سٹاف کار مل جاتی ہم اس میں بیٹھ جاتے. بریگیڈیئر صاحب مجھے اسٹیڈیم میں اتار کر دفتر چلے جاتے. ایک دن پیدل مارچ کے دوران میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا کہ صاحب آپ کا اتنا بڑا رینک ہے, کوئی نئی گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے. بریگیڈیئر صاحب نے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھا اور گویا ہوئے کہ اتنے پیسے رزق کے حلال سے نہیں ملتے کہ گاڑی خرید لی جائے. اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے. اور تم یہ وعدہ کرو کہ اندھا کبھی نئی گاڑی کے بارے میں بات نہیں کرو گے. میں نے ان سے معذرت کی کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا. ایک دن صبح جب میں ان کے بنگلے پہنچا, بیل بجائی تو تھوڑی دیر سے دروازہ کھلا. بولے یار رات دیر سے سویا تھا, آج آنکھ ہی نہیں کھلی. تم ایسے کرو چائے بناؤ اور میں تیار ہو کر آتا ہوں. دس منٹ بعد جب تیار ہو کر آئے تو پوچھا چائے بن گئی. میں نے کہا کہ میں تو گیس والے چولہے سے ڈرتا ہوں, چائے بنانا بھی نہیں آتی. حالانکہ میرے دل میں بدنیتی تھی, میں ان کے عیسائی ہونے کی وجہ سے ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا. اس دن سلیم جو ان کا خدمتگار تھا چھٹی پر تھا. بریگیڈیئر صاحب نے کہا میں چائے بناتا ہوں, تم گاڑی کی خبر لو. تھوڑی دیر میں چائے اور بسکٹ مجھے دیے اور یہ کہا کہ سارے بسکٹ ختم کرو. میں ابھی آیا کہہ کر گئے. میں نے تمام بسکٹ گیئر میں ڈالے اور چائے پاس پڑے خالی گملے میں گرا دی. دس منٹ بعد ہم پھر پیدل جا رہے تھے. میں خاموشی سے ساتھ چل رہا تھا. بولے کیا بات ہے آج تم چپ ہو. میں نے سر درد کا بہانہ کیا. بولے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. دراصل میرے اندر ایک کشمکش تھی, دل میں بغض تو نہیں لیکن کچھ اسی طرح کا احساس ہو رہا تھا. اتنے میں گاڑی آ گئی اور مجھے اسٹیڈیم میں اتارا اور خود دفتر چلے گئے. دفتر جا کر میرے لیے دوائی بھجوائی, ان کا ڈرائیور دوائی دے گیا. میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا, طبیعت بوجھل تھی اور الجھی تھی. میں بستر میں لیٹ گیا. ڈھائی بجے کے قریب دفتر سے واپسی پر آئے اور طبیعت کا پوچھا. میں نے جھوٹ موٹ ان کو ٹالا کہ ٹھیک ہوں. تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے دم کرتے رہے, پھر آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے. میں اور زیادہ الجھ گیا, سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں. آخر کار میں بستر سے نکلا اور مسجد جو کہ نزدیک کی واقع ہے نماز کے لیے چلا. نماز سے فارغ ہو کر وہیں تلاوت کرنے بیٹھ گیا, حتیٰ کہ عصر کی نماز ادا کی اور پھر وہیں بیٹھا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا کہ میرے دل کو تسکین عطا فرمائے. نماز سے فارغ ہو کر یوں ہی سڑکوں کو ناپنے لگا, حتیٰ کہ دس بجے کے قریب آ کر بستر پر لیٹ گیا. دل میں بار بار وہی الجھاؤ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا. میرے دل میں یہ کشمکش اور الجھاؤ تھا کہ بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں اور میں دل میں ان کے لیے کیوں بغض رکھ رہا ہوں. اسی طرح رات کو کسی وقت نیند آ گئی اور سو گیا. خواب میں مجھے ایک بزرگ ملے جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ تم نے کیا کیا. اسی اثنا میں میری آنکھ کھلی. میں جاگا تو صبح اذان کی آواز سنائی دی. میں فوراً اٹھا, سجدہ شکر ادا کیا, واپس کمرے میں آیا. میرے تمام بوجھل سوالوں کا جواب مل گیا تھا اور میں پرسکون تھا. ناشتے کے بعد بنگلے پر حشاش بشاش گیا. بریگیڈی صاحب نے دروازہ کھولا, مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر میرے دل میں پشیمانی تھی لیکن بغض نہیں تھا. بس یہ کہانی ہے.
تو آوان صاحب بہت پیاری کہانی آپ نے ہمیں بھیجی. آپ ہیں اس وقت سن رہے ہیں ہماری آواز؟
جی جی میں سن رہا ہوں.
اور آپ کے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں انہیں تو بغیر دیکھے ہم سب کو ان سے محبت ہو گئی ہے, اتنے اچھے انسان ہیں.
واقعی اسی طرح کے آدمی تھے, بہت پیار کرنے والے اور بہت لائل.
تو اگر بریگیڈیئر صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟
میں ان کو سلام کروں گا.
بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بریگیڈیئر صاحب.
ہلو.
جی بریگیڈیئر ڈینیل صاحب. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے تھوڑی بہت کہانی تو سنی ہوگی اس کا کچھ حصہ. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ان کی؟
میں سمجھتا ہوں سچ اور ایک بناوٹی بات میں بہت فرق ہوتا ہے.
جی
اب یہ بچہ یا یہ کشیو صاحب اپنے دل سے بول رہے ہیں اور دل سے یہ ایک انسان کے متعلق بیان کر رہے ہیں جو کچھ انہیں محسوس ہوا, چاہے خیالوں میں, چاہے وجد کی حالت میں, چاہے سوتے وقت, سونے سے پہلے کوئی ایک آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی جس نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے.
بس ڈینیل صاحب, انہوں نے تو ہمیں رلا دیا, سچ بتا رہی ہوں. عوان صاحب, بات کیجئے, آپ کی کتنے سالوں کے بعد, 30 سال بعد تقریباً ملاقات ہو رہی ہے بریگیڈیئر صاحب سے.
سر السلام علیکم.
السلام علیکم, کیا حال ہے عوان صاحب؟
سر بالکل ٹھیک, میں 20 لانسر سے ابھی نیو سال رہا ریٹائر ہوں.
اچھا, ریٹائر کب ہوئے آپ؟
میں 99 میں سر.
اچھا 99, پھر تو آپ ینگ ہیں, ابھی تو نئی صدی شروع ہوئی ہے اور 10-12 سال ہی گزرے ہیں.
بیمار ہو گیا تھا اور بورڈ آؤٹ ہوا ہوں.
اچھا, بڑا افسوس ہے. ابھی آپ کی کیا حال ہے؟
ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ دعائیں مجھے یاد ہیں جو آپ نے مجھے دم کیا تھا.
ہاں, آپ کو پتا ہے کہ دعا کی کیا طاقت ہوتی ہے. دعا میں کوئی بھی جو دعا کرتا ہے,
اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ اس میں بڑی طاقت ہے.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ.
فون سے رابطہ کرتے, 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سمین, میں سچ کہتی ہوں کہ آج بھی جب میں ان کی کہانی سن رہی تھی اور جب انہوں نے دعا کی بات کی اپنے ایک سے جو کام کرتا تھے ان کے گھر میں آ کے, اور ان کی محبت ان کے لیے, کہ انہوں نے ان کے اوپر دم کیا ڈینیل صاحب نے. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈینیل صاحب کی جب ہم نے یہ کہانی نشر کی تو اس کے بعد کئی دفعہ ڈینیل صاحب امریکہ آئے, لیکن کیونکہ ان کے بیٹے فلیڈلفیا میں رہتے ہیں جو ریاست پینسلوینیا میں ہے, اور یہ ان کی محبت اور مہربانی ہے کہ میرے سے صرف ان کا تعلق جو تھا اس کہانی کی وجہ سے بنا تھا, وہ ہمیشہ آ کے مجھے فون کرتے تھے, بڑے پیار سے بات کرتے تھے, اور میں ہمیشہ ان کی اس جو کہتے ہیں نا حوصلہ مندی اور دریا دلی جو ان کی تھی محبت کے معاملے میں, اس کے لیے ان کی مشکور رہوں گی. گو کہ انہوں نے میرے سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ کافی فاصلہ ہے دونوں میں, واشنگٹن ڈی سی میں اور فلیڈلفیا میں, اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے, تو ان کے بیٹے بھی کام کرتے تھے بالکل اسی طرح جیسے یہاں پر میں بھی اپنی مصروفیتوں اور کام میں لگی رہتی ہوں. لیکن مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہے گا کہ کبھی کیوں نہیں میری ان سے روبرو ملاقات ہو سکی, لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے اچھی روحیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں تو وہ اس دنیا کو دیکھ رہی ہوں گی, اور یہاں کے اچھے انسانوں جو ہیں ان کے لیے وہ ایسی محبت سے ان کو تک رہی ہوں گی. تو بریگیڈیئر صاحب کی جو کہانی تھی یہ ہمیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک کہانی کار نے لکھی تھی, اور یہ بالکل شروع کی ہمارے پروگرام تھے, اور میں ہمیشہ اللہ بخش آوان کی اس کہانی کا حوالہ دیتی ہوں. آج یہ پرانی کہانی نشر کر رہی ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کچھ پروگرام جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں 9 دسمبر سے, اور کچھ نئے پروگرام شروع ہوں گے, یہ پروگرام بند ہوں گے. تو آپ کا یہ پروگرام میری کہانی اور کچھ تو کہیے بھی انہیں پروگراموں میں شامل ہیں جو 9 دسمبر کے بعد آپ نہیں سنیں گے, لیکن بہرحال آپ سے میرا رابطہ رہے گا, تعلق رہے گا. آپ بھی اپنے مسائل, اپنی کہانیاں مجھے بھیج سکتے ہیں اور میں ضرور ان کو جواب دینے کی کوشش کروں گی. بریگیڈیئر صاحب سے اور بھی ہماری باتیں ہوئیں, لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ فیس بک پر جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور جو اپنے پیغام بھیج رہے ہیں, جیسے کہ ابھی ساگر دین محمد بلو صاحب کا پیغام میرے سامنے ہے, تو میں پہلے جو پیغام ملے وہ پڑھ دوں. شعیب حسن نہالکا نے جو سوال پوچھا ہے وہ ہم میں نے ایک ویڈیو سٹوری بھی ڈالی تھی. سٹوری کیا, جو کل امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے ڈالی تھی کہ اس میں جو جیتے ہیں لوگ, اس میں ایک اس دفعہ بڑی غیر معمولی بات یہ ہے اس الیکشن میں کہ اس میں ایک تو خواتین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی ہے, یعنی کبھی امریکہ کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین نہیں آئیں. لیکن اس میں دو مسلمان خواتین ہیں جو کہ ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہوئی ہیں, اور ان میں سے ایک الہان عمر ہیں جو کہ صومالی پناہ گزین ہیں اور 20 سال پہلے امریکہ میں آئی تھیں. ابھی ان کی عمر 36 سال ہے. میں نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح آپ کو ہمارے ساتھی کچھ دیر بعد, ابھی ان کو ہم نہیں لے رہے, ثاقب الاسلام بتا سکتے ہیں, جو کہ گئے تھے منیپلس اور انہوں نے کور کیا اس الیکشن کو. اس کا نتیجہ بھی انہوں نے آپ ہمارے ویب سائٹ پہ اور ہماری فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ فوری طور پہ یہ وہاں جو ووٹرس تھے ان سے بھی باتیں کر کے انہوں نے بھیجی تھیں. تو آپ کے کافی لاڈلے بھی ہیں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میری کہانی شروع ہوا تھا تو کئی سال تک ثاقب جو تھے ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے, تو ثاقب سے بھی بات کرتے ہیں. تو شعیب نے پوچھا ہے کہ ان خواتین سے کہ آپ سب کو اپنی جیت کا کتنا یقین تھا. میں آپ کو بتا دوں شعیب کے, ظاہر ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ شریک تو نہیں ہیں پروگرام میں, لیکن ہم اس بارے میں پروگرام کرتے رہے ہیں تو یہ جو تھیں فیوریٹ تھیں جیتے. ان کے لیے شروع سے سب کو یقین تھا کہ الہان جو ہیں ضرور کامیابی حاصل کریں گی, کیونکہ ایک تو بات یہ کہ نیپلس جو ہے امریکہ میں سب سے بڑا جو کانسنٹریشن ہے صومالی پناہ گزینوں کا اسی علاقے میں ہے. پھر یہ کہ یہ جس حلقے سے انہوں نے انتخاب لڑا تھا, ان کا انتخابی حلقہ جو تھا وہ ڈیموکریٹ تھا, تو یہ خود بھی ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کی جانب سے انہوں نے انتخاب لڑا. اچھا, بشیر خان نے کہا ہے کہ خواتین خوش نصیب تھیں کہ انہیں امریکہ میں پناہ مل گیا اور اسی وجہ سے انہیں آگے جانے کا موقع ملا. میں بالکل اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایک تو بات یہ ہونی چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں کہ ایسے ملک ہیں کہ لوگ ساری زندگی ان ملکوں میں جا کے محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, نہ تو انہیں شہریت دی جاتی ہے بلکہ ان کو گھر خریدنے کا بھی کئی دفعہ حق نہیں ملتا کہ وہ وہاں پہ گھر خرید سکیں یا کوئی جائیداد بنا سکیں. لیکن امریکہ میں یہ بات ہے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں, ایک تو اگر آپ شہری نہ بھی ہوں تو بھی آپ کے حقوق ہوتے ہیں, اور اگر آپ شہری ہو جائیں تو صدر تو آپ نہیں بن سکتے, کیونکہ صدر بننے کے لیے شرط ہے کہ پیدائشی طور پہ آپ امریکی ہوں, یعنی پروسیس کے ذریعے نہیں. لیکن یہ کہ آپ, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں, ایک فلسطینی نژاد ہیں اور ایک یہ جو ہیں یہ صومالی نژاد, یہ دونوں امریکہ میں یعنی تارکین وطن کے طور پر آئی تھیں. اچھا, عاشق حسین خاصخیلی نے لکھا ہے کہ نواب شاہ کے سندھی لسنرز کلب سے, میں اور میرے بھائی آصف اور کاشف خاصخیلی بھی پروگرام سن رہے ہیں. احمد علی نے پوچھا ہے کہ اگر احمد علی بلکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی نیچے سے اٹھ کر حکمرانوں میں شامل ہو جائے تو اسے سراہنے کی کیا ضرورت, یہ سوالیہ نشان ہے. میں کہتی ہوں احمد علی صاحب کے سراہنے کی تو ضرورت ہے, کیونکہ کئی دفعہ جب ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, یہ ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ اگر ہم محنت کریں اور آگے بڑھیں تو ہم کانگریس کا الیکشن لڑ سکتے ہیں, سینٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں اور کسی بھی مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اور ایسے بہت سے پناہ گزین ہیں, امیگرینٹس ہیں, تارکین وطن ہیں جو کہ بہت آگے تک گئے. ندیم شریف صاحب نے اپنا دل بھیجا ہے, یعنی کہ اپنی طرف محبت کا اظہار کیا ہے ان کی اس کامیابی پر. تو کچھ اور لوگ جو ساتھ ہیں وہ ہیں عامر جمیل, شاہد میر, سید غزنفر عباس, ریاض احمد, ادبار علی, عمر اوان, ماجد مقبول, دیال مٹھوانی, شانکی تور, انور لیلی انور, مرزا قیصر منظور, مشال خان, مخدوم عباس, شنکر گوڑا, مرزا قیصر منظور, لونگ سلیم, نہیں بلکہ لولی سلیم ان کا نام ہے, زاہد بلوچ, نثار راٹھر اور نجیب اللہ صاحبان. یہ ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, پہلے کالر کو ہم لیتے ہیں. جی, راجن پور سے ہمارے ساتھ ہیں محمد علی بلو صاحب. جی محمد علی بلو صاحب,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بلو صاحب, کیسے ہیں
آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. اور آپ کیا پروگرام یہ میں سن رہا ہوں, اور اچھی کہانی ہے, بہت زبردست کہانی سنی ہے تھوڑی دیر پہلے.
یہ تو جو ہم سب کی پسندیدہ ترین کہانیاں ہیں نا آج تک جو نشر ہوئی ہیں. میری کہانی سن 2012 میں شروع ہوا تھا. تو میں یہاں آپ سے یہ پوچھوں گی, ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے بھی, کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھ کھانا اور برتن استعمال نہ, یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے؟
क्या मैं छोटे तबके का बना हुआ, आपने मुझे बहुत बड़ा सवाल पूछे हैं।
आपकी आवाज जरा खराब होगी, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा रुख बदलिए फोन का, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। जी
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हेड फ्री से आपको कॉल कर रहा हूँ मैडम।
किसको कॉल करें?
हेड फ्री से, हेड फ्री लगा के मोबाइल से बात करूंगी।
अच्छा
जी जी
कहिए।
आप ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा सवाल मुझसे पूछा है, मैं दिल रहना तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो फर्क नहीं करता, इंसानी हमदर्दी होनी चाहिए हर किसी से। जी
बिल्कुल, मतलब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। और ये जैसे आपने कहा कि बड़ा सवाल, देखिए ये जो है ना, ब्रिगेडियर साहब ने इतनी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कही कि बात की मैं नाराज नहीं हूँ इस बात से, मुझे खफगी भी नहीं हुई जब मुझे पता लगा, मुझे ये बात पता लगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़े दिल की बात है, ये बात कहना, इस पर अफसोस करना, इस पर रोना। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ है कि जब कोई आदमी इतना आला ज़र्फ होता है अपने मातहतों के साथ, तो खुद ब खुद लोगों का दिल उसकी तरफ खींचता है, चाहे वो कितना बड़ा अफसर हो या उनका मातहत हो। तो ये दोनों तरफ से बात है, ऐसा नहीं होता कि ये जो ताल्लुकात, इंसानी ताल्लुकात और रिश्ते होते हैं, लेकिन माशरे से ये सब चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये हम सब मिलके कर सकते हैं, इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हमारे एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और अंजुम कुछ बगौर उनका नाम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी वादिया नीलम से हैं ये, सईद मुगल साहब। जी सईद मुगल साहब, सईद मुगल, सईद मुगल साहब। जी वालेकुम सलाम मुगल साहब, आपकी आवाज़ बहुत ही ख़राब आ रही है। आप ऐसा कीजिए, अपना नंबर इनको दे दीजिए, अंजुम को, ये आपको दोबारा ख़ुद कॉल कर लेते हैं, शायद हमें बेहतर मिले। बंद नहीं कीजिए, आप नंबर दे के बंद कीजिएगा। अच्छा मैं चलिए तीसरे कॉल, हमारे पुराने सामे हैं कश्मीर खान साहब हरिपुर हजारा से। जी कश्मीर खान साहब।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
पिछले प्रोग्राम मैंने सुना था तो उस वक्त मैंने आपने नंबर बताया था अंजुम हरगिल साहब को, वो आपको मिला है या नहीं मिला? मिले टेलीफोन का नंबर?
बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर मुझे मिला। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये प्रोग्राम जो है मेरी कहानी का, ये अब हमारे चंद ही प्रोग्राम बाकी हैं और कोशिश मेरी ये होगी कि आपकी कहानी मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूं। आप थोड़ी सी कोशिश ये कीजिएगा कि इसको मुख्तसर लिख लें, क्योंकि मैं चाहती हूं कि काफ़ी सारी कहानियां मैं ले सकूं, और आप लोगों से जो है इतनी मोहब्बत और से आप हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं और शामिल होते हैं, उनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ। जी
अल्लाह आपकी माँ सलामत करे, आपने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन मैं कहानी भेज दूंगा, उससे पहले आप खुद मेरे साथ टेलीफोन पर बात करेंगे?
नहीं, हम खुद आपको रिकॉर्ड करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप लिख लें ताकि आप इख्तिसार के साथ कहानी सुना सकें। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कहानियाँ जो मेरे पास पड़ी हुई हैं लोगों की, हम इन्हें शामिल कर लें, ठीक है कश्मीर साहब? और इंशाल्लाह मैं आपको इसी हफ्ते किसी वक्त फोन करूंगी, हो सकता है कल ही फोन करूँ मैं आपको। एक दफा फिर अपना नंबर अंजुम को लिखवा दें ताकि बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि सही नंबर है। से अच्छा, अब हम उस कहानी के बाकी हिस्से की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर डैनियल साहब से, और बहुत ही उम्दा और अच्छी बातें उन्होंने मज़ीद कहीं, और उसमें काफ़ी हमारी उनसे भी बातें हुई, आवान साहब से भी। तो लीजिए सुनते हैं कहानी का बाकी हिस्सा।
जो अल्लाह से मांगता है उसकी दुआ अल्लाह ताला सुनता है।
तो डैनियल साहब, आपसे तीन चार लोग इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे बात करें, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि आपका नंबर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, और बिलाखिर मुझे एक रास्ता मिला कि जो सीसल चौधरी साहब थे, जो कि 65 की जंग के हीरो हैं पाकिस्तान के, उनकी बेटी मिशेल ने मुझे नंबर दिया मिराज साहब का, फिर मिराज साहब से मुझे आपका नंबर मिला। तो सीसल चौधरी साहब का इंतकाल हुआ एक हफ्ते पहले, आप अपने उन साथी के लिए अगर कुछ कहना चाहें।
सीसल के?
जी जी जी।
हाँ सीसल जब वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे तो 65 की लड़ाई में मैं भी एक कप्तान था उस वक्त, लेकिन वो हवाई जहाजों के महकमे थे एयरफोर्स, और मैं टैंक कोर में था, जैसे ये अवान साहब टैंक कोर के आदमी हैं।
अच्छा।
मैं भी टैंकों के साथ था और कप्तान था एक किस्म का। तो कप्तान के वक्त सिसल साहब की तो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन मैं एक खिलाड़ी था.
आप क्या बास्केटबॉल खेलते थे ना?
मेरी मेरी अपनी यूनिट में सीनियर ऑफिसर्स भी बड़ा कम पूछते थे कि मेरे क्या आता है और क्या नहीं आता, क्योंकि मैं पहले ही पाकिस्तान का एक नामवर खिलाड़ी था उस वक्त बास्केटबॉल में.
आप तो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, आवान साहब ने बताया.
मैं इंटरनेशनल भी रहा, मैंने इंटरनेशनल ऑफिसर्स भी होल्ड किए, और फिर मैं जो सिर्फ मिलिट्री स्पोर्ट्स हैं उनमें मैं एशिया को रिप्रेजेंट करता था एज वाइस चेयरमैन.
अच्छा,
एशिया से. अच्छा. जब आदमी फौज में नहीं है तो वो फिर वो पोजीशन भी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन यू आर आल्सो इलेक्टेड और सिलेक्टेड टू होल्ड दैट पोस्ट.
और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल भावलपुर से. जी डॉक्टर इकबाल साहब.
अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम सलाम.
जी मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरगोधा से अर्ज कर रहा हूँ. जी
कहाँ से? सरगोधा.
सरगोधा से.
जी जी.
आपकी जो कहानियाँ यहाँ पेश कर रहे हैं इतनी रूह अफजा और ईमान परवर हैं कि मैं तो झुकता रहता हूँ जब मैं सुनता हूँ.
अल्लाह
आपको जगा दे और ईमान ताज़ा हो जाता है. और जो मायूसी छाई हुई हम पे हम देखते रहते हैं चारों तरफ, कम अज कम वो बड़ी हद तक काफूर हो जाती है.
बिल्कुल, हमें ऐसे ही लगता था डॉक्टर साहब कि हम हर वक्त एक कुढ़न. उसमें करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे ही ख्यालात और जज्बात और इंसानियत रखते हैं, तो उनको उनको क्यों ना हम ऊपर लेकर आए किसी तरह.
बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है. बहुत है. मैं भी अपनी कहानी आपको भेजूंगा. मैं कोई 7-1 साल की उम्र में मुझे नजर आना बंद हो गया था और मैंने क्लास 1 से PhD तक ब्लाइंड होते हुए किया.
अच्छा, आप ब्लाइंड?
मैं ब्लाइंड हूँ 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में. फिर मैंने सब कुछ MA किया, इंग्लिश में किया, उर्दू में किया, PhD किया, जॉब की 30 साल, अभी यूनिवर्सिटी में हूँ. और न जाने किन किन अजीब मौजाती तरीकों से गुजरा हूँ, वो अल्लाह का एहसान है. और ये चीजें पढ़कर मेरा ईमान और भी ताज़ा हो जाता है.
तो बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी मेरी कहानी में शरीक होंगे और अपनी कहानी भेजेंगे.
मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन दिनों के बाद मेरी काया ही बदल गई. मैं अभी जब से पेंशन आया हूँ, रिटायर हुआ हूँ, उस वक्त से मैं सोशल वर्क, ये लोगों के लिए काम कर रहा हूँ. सिर्फ उन बदगीरी साहब के उन जो मेरे साथ उनका बर्ताव था उसकी एक मेरे जहन में वो उस वक्त बैठ गया. अभी मैं मुसव्वर वेलफेयर काउंसिल वादी सून जिला खुशाब का प्रेसिडेंट हूँ.
वान साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि आप वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हम हैं, हम एक अच्छे इंसान जब बनते हैं तो अल्लाह ताला हमें कबूल करता है.
बिल्कुल, कोई भी हो. ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल एक कॉलर का पूछना चाहती हूँ आपसे. उन्होंने ये पूछा है, फरीदुल्ला सिद्दीकी ने कराची से फोन करके, कि आप सरकारी गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे?
सरकारी गाड़ी?
हाँ, नहीं इस्तेमाल करते थे ना आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में हमेशा?
हाँ,
कोशिश
मैं नहीं करता था. इधर आई वुड वॉक और आई यूज माय ओन कार.
अच्छा,
आई डोंट वांट टू हैव एनी. देखिए, आई स्पेंट अबाउट 32 इयर्स, नो फिंगर हैज बीन रेज्ड अबाउट मी. आई हैव प्लेड इनफ. I have visited 100 countries. I have visited America 12 times. I have visited, but I am already. वो ठीक बात है. Those are individual matters. Actually, आपकी जो बुनियादी तालीम है उसका कुछ असर हो सकता है.
जी हाँ, और बहुत से इसमें
much exposed to the mingled society.
बिल्कुल सही बात है. आपका तजर्बा कम होता है उस वक्त लोगों का.
उसके अपने ज़हन की, अपने दिल की, अपनी तालीम की, अपने माहौल की असर है कुछ ना कुछ. बट एज ही ग्रू अप, आई थिंक दैट इज ऑल राइट.
बिल्कुल. और फिर उन्होंने, जैसे कि आपने फरमाया भी, एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, तो उन्होंने आपसे ही सीखा कि किस तरह हर मजहब में.
मैं उनका आवाज बड़ा मशकूर हूँ कि उनकी जिंदगी में एक तब्दीली आई. अल्लाह ताला ने की, मैंने नहीं की. मैंने तो अपना आप सिर्फ एक किरदार जो मैंने सीखा वो पेश किया.
बिल्कुल.
लेकिन जो उसके दिल में था, उस माहौल का असर, उस तालीम का असर, उस इर्द गिर्द के लोगों का असर, उस सोसाइटी का असर जिसमें वो ग्रू अप हुए, उनका है.
बस उस वक्त इतने हमारी तालीम भी नहीं थी, इतना वो सब कुछ नहीं था. लोगों से सुनते थे, किसी का इतना वास्ता भी नहीं पड़ा था क्योंकि आर्मी में बहुत कम तादाद होती है।
नहीं, इसकी वजाहत डैनियल साहब ने बड़ी खूबसूरती से कर दी और हम सब अपनी जिंदगी में हर लम्हे एक न एक अच्छी बात सीख। तो बहुत शुक्रिया आपका आवान साहब, और खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूंगी ब्रिगेडियर डैनियल
साहब,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़,
अल्लाह ताला आपको खुश रखे। Someday we shall meet.
Inshallah.
Inshallah. Thank you.
Okay. God bless. Thank you.
VOA Urdu अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA Urdu की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
तो समीन, ये कहानी आपने सुनी, और कहानी से ज्यादा हमारी कहानी के हीरो को और पाकिस्तान के एक हीरो को, डैनियल साहब को आपने सुना। डैनियल साहब के जो बेटे हैं फरुख डैनियल हमारे साथ थे, अंजुम ने उनको मिलवाया था कि वो आए, वो भी अपने वालिद के बारे में कुछ कहें और उनको कुछ अपने, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर है कि ये ऑफिसों का वक्त है, दफ्तर में थे तो इस वक्त बात नहीं कर सके। बहरहाल कभी ना कभी उनसे बात करेंगे। बीच में जिक्र आया था सीसिल चौधरी का, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे और 65 की जो पाकिस्तान की जंग थी उसके हीरो कहलाते हैं वो, तो ज़ाहिर है उनके इंतकाल को भी कई साल हो गए और इसीलिए डैनियल साहब से मैं चाहती थी कि उनके बारे में बात करें। तो दोनों हस्तियां हमारे साथ नहीं हैं अब, और चलिए ज़िंदगी जो है वो इसी का नाम है और अच्छे लोगों को इसी तरह हमेशा याद किया जाता है और फिर वो एक रास्ता छोड़ जाते हैं ना सबके लिए कि उस पर चल के हम भी सही जगह जा सकें। अच्छा, फेसबुक पर हमारे साथ हैं हिदायत राजा, मकबूल अली डार, शाह वली, नज़ीर अहमद, अशवाक हज़ार और जनाब, इन्होंने लिखा है मुस्तफ़ा नसीर ने लिखा है कि हमारे कश्मीर में तो कहानियों के अंबार लगे हैं, कभी कश्मीर के आवाम को भी मौका दीजिए। बिल्कुल, मैं ना सिर्फ ये कि कश्मीर में कहानियाँ हैं बल्कि कश्मीर के लोग बहुत ही बेहतरीन कहानीकार भी हैं। अगर आप प्रोग्राम सुनते हैं, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जैसी कहानी सुनानी कश्मीर में लोगों को आती है और दूसरे पाकिस्तान के सूबह सरहद में जैसी आती है, उतनी अच्छी कहानी कोई नहीं सुना सकता। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, शायद ये कि उनके ये कहानी सुनाने की ट्रेडिशन मुकाबलतन ज़्यादा है, बचपन से सुनते हैं तो उन्हें कहानी सुनानी भी आती है। अच्छा, तो आप, अब मैं बात तो जैसे मैंने भी बताया कि प्रोग्राम अब ख़त्म हो रहा है कहानियों का, लेकिन देखते हैं कि शायद इसको किसी और शक्ल में और इख्तसार के साथ किसी तरह जारी रखा जा सके। हमें एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है शोएब हसन निहालका ने, लिखा है कि बाजी जब आप रेडियो से अलग हो तो इलेक्शन ज़रूर लड़िएगा, आप कामयाब होंगी। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा बेहतरीन इलेक्शन ये आप ही लोगों के बीच में है, आप सब वोटर्स हैं और जब आप मोहब्बत से प्रोग्राम सुनते हैं, ख़त लिखते हैं, हिस्सा लेते हैं और इस तरह के जज्बात भेजते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है ये। तो प्रोग्राम ख़त्म होने का शोएब को बहुत अफसोस है, फिक्र ना कीजिए, प्रोग्राम बंद होते हैं कोई और शुरू हो जाता है और हो सकता है कि किसी ना किसी अंदाज में इसको हम जारी रख सकें। तो बहरहाल ये प्रोग्राम जो है मेरी कहानी, जो कि हर बुध को आप 9:30 और 9:30 इंडिया में सुनते हैं, वो अब ख़त्म हो रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे पुराने मेरी कहानी के प्रोड्यूसर साकिबुल इस्लाम मौजूद हैं और साकिब से हम सुनते हैं कि इलेक्शन के बारे में और वहाँ की जो कैंडिडेट्स थी दोनों मुसलमान उनके बारे में। जी साकिब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? साकिब कहाँ चले गए? साकिब न्याजी साहब हैं हमारे साथ।
हेलो, जी जी आवाज़ आ रही है
क्या? जैसे ही मैंने सोचा कि अब आपको डिसमिस कर दिया जाए, क्यों नहीं आवाज आ रही, तो फौरन लौट आए।
हमेशा देर कर देता हूँ, ये तो मैं आपको पता है मेरी
पुरानी आदत है। बिल्कुल, वो क्या इकबाल का ही था ना कि इकबाल देर से ही आता है।
अखबार देर से आता है क्योंकि उसमें ताज़ा खबरें होती हैं, जो अखबार देर से आता है उसमें खबरें ताज़ा होती हैं।
अखबार नहीं, अल्लामा इकबाल ने कभी एक दफा कहा था अपने बचपन में कि अखबार देर से आता है, तो साकिब भी देर से आता है। साकिब आप बताइए इलेक्शन का, खासतौर पर हमारी जो ये सोमाली कैंडिडेट है ना, इनके बारे में।
شناز, میں یہاں پچھلے 3-4 دن سے یہاں ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپلس اور اس کا جو دارالحکومت ہے چھوٹا سا شہر سینٹ پال وہاں پر ہوں, اور یہاں پر میں الہان عمر یہاں ایک 5th district سے کانگریس کے لیے امیدوار تھی, ان کی کیمپین کو میں کور کر رہا تھا. وہ ایک ہسٹورک حلقے سے کھڑی ہوئی تھی, ایک تاریخی اہمیت کا حاملی حلقہ ہے کیونکہ یہ 5th district وہی ہے جس نے امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان کانگریس مین کیتھ ہیریسن کو منتخب کیا تھا سال 2006 میں, اور وہ مسلسل 6 دفعہ اس سیٹ سے جیتے تھے, اور 2016 کے الیکشن میں وہ 70% ووٹ لے کر جیتے, اور اس دفعہ یہی امید کی جا رہی تھی کہ الہان عمر جیت جائیں گی, لیکن جتنی بڑی جیت ان کو ایک شمالی امریکن کے طور پر جو ایک ریفیوجی کے طور پر امریکہ آئی تھی, ایک پناہ گزین کے طور پر امریکہ آ کر انہوں نے اپنی زندگی 1995 میں شروع کی تھی, اور آج وہ امریکی کانگریس کے رکن ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہیں 78% ووٹ لے کر. اور شناز مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ 84-85% اس اسٹیٹ کے جو باشندے ہیں وہ سفید فارم امریکی ہیں, اور ان کے اندر الہان عمر کو لے کر اتنا جوش و خروش میں نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 دن میں. جو سفید فارم خواتین ہیں یہاں اسٹیٹ کی, وہ الہان عمر کو ایک امید کے طور پر دیکھ رہی تھی کہ الہان عمر جو امریکی کانگریس میں ان کی نمائندہ بن کر جائیں گی.
میں نے آپ کی وہ دیکھا, آپ نے جو انٹرویوز کیے ینگ لڑکیوں کے جو کہ ووٹرز تھیں, اور جس طرح وہ بات کر رہی تھی, کیونکہ ثاقب یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت امریکہ میں کیا پوری دنیا میں جو ایک ہیش ٹیگ می ٹو موومنٹ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ایک عورتوں میں نا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ عورتوں کو اگر عورتوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو بہت زیادہ استحصال جو ان کا ہوتا ہے نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی.
جی بالکل شناز, ہوا یہ چیز جو سامنے آئی سال 2016 کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد بہت زیادہ خواتین متحرک ہوئی. الیکشن کے بعد جو صدر ٹرمپ کی انوگریشن کے دن جو خواتین نے مارچ کیا واشنگٹن ڈی سی میں, اور پھر پوری دنیا میں وہ مارچ ہوا ویمن مارچ کے نام سے, اس کے بعد جو ایک تحریک چلی خواتین کو متحرک کرنے کی, اس کی ایک واضح اور بہت بڑی مثال ہمیں اس الیکشن میں ملی ہے جو گزشتہ روز جہاں امریکہ میں ہوا 115th کانگریس الیکشن, جس میں 500 سے زائد وومین, یہ ایک ریکارڈ نمبر ہے جنہوں نے امریکی کانگریس کے لیے کسی نہ کسی سطح پر ٹرائی کیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ ہسٹریز, بہت زیادہ تاریخی لمحے رات کو میں نے دیکھے ہیں الیکشن کے ریزلٹ دیکھتے ہوئے. پہلی تو الہان عمر ایک پہلی ریفیوجی حجابی وومن جو حجاب پہنتی ہیں وہ کانگریس میں جا کر شمالی کمیونٹی کو, مسلمان کمیونٹی کو, امیگرنٹ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گی. یہی ان کے پہلے خطاب میں انہوں نے بات کی کہ وہ جیت ان کی نہیں, یہ جیت امریکہ میں امیگرنٹس کی ہے, امریکہ میں آنے والے پناہ گزینوں کی ہے, مسلمانوں کی ہے, حجاب پہننے والی خواتین کی ہے, اوور آل خواتین کی ہے, اور یہ جیت امریکہ کی ہے, یہ ان کے خطاب میں پہلی بات تھی. دوسری جو بہت بڑی بات ہوئی کل رات, وہ رشیدہ طلیب جو کہ ان اپوز, جن کے مخالف میں کوئی امیدوار ہی نہیں کھڑا ہوا تھا, انہوں نے جب اپنا پرائمری الیکشن جیتا ریاست مشیگن میں علاقے ٹروئے سے, تو وہ ڈیموکریٹس کے بیلٹ پیپر پر آ گئی, پہلی مسلمان خاتون کانگریس وومن کانگریس کے,
اور یہ فلسطینی نجات ہیں, ان کا تعلق جو ہے
رشیدہ طلیب فلسطینی نجات ہے, اور آف کورس ان کا صرف ایک رسمی سی کاروائی تھی ان کے خلاف, کوئی ریپبلکن امیدوار تو نہیں تھا لیکن ان کے خلاف انڈیپینڈنٹ اور کچھ دوسری پارٹیز کے الیکشن لڑے تھے. اور جہاں الہان عمر نے 78% ووٹ لیے, رشیدہ طلیب نے اپنی اس ڈسٹرکٹ کے اندر 88.7% ووٹ لے کر انہوں نے ایک اور تاریخ رقم کی. اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی, ریاست میسیچوسٹس نے ایانا پریسلے کی صورت میں پہلی سیاہ فام خاتون رکن کانگریس منتخب کی ہے اپنی ہسٹری میں. میسیچوسٹس کی تاریخ ہے, اس کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیاہ فام خاتون رکن کانگریس منتخب ہوئی. اور پھر ہم اگر بات کریں ریپبلکن اسٹیٹس کی, اگر ٹینیسی کی بات کریں اشناز, تو وہاں وہ ایک قدامت پسند کنزرویٹو ریاست ہے جہاں پر خواتین امیدوار بہت کم تھی, لیکن اس ریاست نے بھی رات کو تاریخ رقم کی جب امریکی تاریخ میں, ٹینیسی کی تاریخ میں پہلی خاتون رکن کانگریس مارشا بلیک برن منتخب ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو آپ دیکھیں کہ کتنی خواتین سامنے آئیں. اور پھر نیو یارک کی آباد, نیو یارک کو کیسے بھول سکتے ہیں, نیو یارک میں ایک 29 سالہ ایک لاتینی بیک گراؤنڈ رکھنے والی خاتون جنہوں نے ایسے کینڈیڈیٹ کو پرائمری الیکشن میں شکست دی تھی جو وہاں سے 40 سال سے منتخب ہو رہے تھے, جو کرولی جو کہ ڈیموکریٹ کے بہت ہی مضبوط امیدوار تھے.
اور ساکیب ایک نام نہ بھولیے آپ, نیٹو انڈین خاتون ہے ڈیب ہالینڈ.
وہ میں بتا رہا ہوں, بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو وہ ایک لاتینی امریکن جو کہ ساؤتھ امریکن بیک گراؤنڈ ہے, وہاں سے تعلق رکھنے والی خاتون جو ہے نیو یارک جیسے علاقے میں، لیکن نیو یارک کا علاقہ ایک لبرل علاقہ سمجھا جاتا ہے اس لیے وہاں منتخب ہوئی، اور پھر امریکی تاریخ میں پہلی بار شہناز دو نیٹو امریکن جو کہ یہاں کے امریکن انڈین جن کو کہا جاتا ہے، جو اس سرزمین میں پہلے انسان جو آ کر آباد ہوئے تھے امریکہ کی، وہ نیٹو امریکن کو کہا جاتا ہے، اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی امریکی تاریخ میں دو خواتین نیو میکسیکو اسٹیٹ سے منتخب ہوئی. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے ڈائیورس متنوع بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی خواتین سامنے آئیں اور انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے آگے آنے کا فیصلہ کیا اور ان کو نا امیدی نہیں ہوئی اور وہ جیتی، اور نہ صرف جیتی بلکہ بھاری اکثریت سے ان کی جیت یہ واضح کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ میں خواتین نہ صرف ہر شعبے میں آگے آئیں گی، نہ صرف سیاست میں، بلکہ ان کے لیے دروازے اب کھلیں گے. کیونکہ یہ
خوشی پتہ ہے کیا بات ہوئی ثاقب، خوشی کس بات کیا ہوئی کہ بھئی ہمارا جو لڑکا ہے وہ اس قدر جوش و خروش سے خواتین کے جو ہے سراہ بھی رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو می ٹو موومنٹ ہے وہ آپ کو بہت اس وقت محبت کی نظر سے دیکھے گی، کیونکہ اصل تو یہی ہے نا کہ برابری کا درجہ دیا جائے خواتین کو، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ
می ٹو موومنٹ کا ایک تھوڑا سا ایک کنوٹیشن تھوڑا ڈفرنٹ ہے اس میں، ایک اس میں اسالٹ کا یا اس کے اندر آپ کسی کے ساتھ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں یا ان کے ساتھ کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کریں، لیکن یہ جو خواتین کی ایک لہر ہے آگے آنے کی یہ می ٹو سے بھی متاثر ہے، یہ خواتین کو مارجنلائز کرنے کی کوششوں کی وجہ سے بھی یہ بات ہوئی ہے، اور نہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے یہ پوری دنیا
میں، یہ بالکل انڈیا میں تو اب آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ ٹویٹر وغیرہ پہ آپ کو اس طرح کے بہت سے چیزیں نظر آتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا ثاقب، آپ نے بہت اچھی طرح کور کیا اور میں آپ کی دیکھتی رہی جو آپ چیزیں بھیجتے رہے، تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایک بھرپور کوریج. اور آپ کو بتا دوں کہ میں نے ابھی سننے والوں کو بتایا کہ ہماری میری کہانی کے جو شروع شروع میں پروڈیوسر تھے کافی ایک سال سے زیادہ عرصے تک، آپ کو یاد ہے نا ڈینیل صاحب کی کہانی ہم نے نشر کی تھی، بریگیڈیئر ڈینیل جو تھے، تو
دن سے بالکل اور مجھے یاد ہے میری کہانی جب شروع ہوئی، اور اس پروگرام کو شروع ہونے کے بعد بہت کامیابی ملی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس کو وائس آف امریکہ نے اور دیگر آرگنائزیشن نے بہت سے ایوارڈ بھی دیے تھے، اور یہ ایک ایوارڈ وننگ پروگرام ہے. مجھے افسوس بھی ہے کہ اس کا جو سفر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ایک پروگرام ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرا پروگرام شروع ہوتا ہے، ایک منزل ختم ہوتی ہے تو پھر آپ دوسرے نئے سفر پہ چل پڑتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کچھ نیا لے کر آئیں گے
انشاءاللہ کچھ نہ کچھ. تو بہت شکریہ ثاقب، خدا حافظ. اور سامعین ثاقب الاسلام تھے ہمارے ساتھ، اب ہم چلتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایک نیازی صاحب تھے، میرا خیال ہے ان کا فون کٹ گیا، ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہمارے ایک ایسے کالر جو ہر دفعہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، طارق چغتائی صاحب. ان کا مجھے پرسوں ایک بہت اچھا خط ملا اور بہت محبت سے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ریڈیو سے ان کے لگاؤ کی تاریخ کیا ہے. یہ تو خیر ہمیں اندازہ ہے، خود میں بھی جانتی ہوں، لیکن وہ مدتوں سے ہر طرح کے ریڈیو پروگرام سنتے رہے ہیں. تو میری کہانی جب شروع ہوا تھا تو اس میں طارق صاحب نے اپنی کہانی لکھی تھی، میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ اب جب ہم سلیکشن نشر کر رہے ہیں تو طارق صاحب کی کہانی ہمیں سنانی چاہیے. تو لیے سنتے ہیں طارق چغتائی کی کہانی.
میرا نام محمد طارق چغتائی، ایڈوکیٹ چونیا ہے، اور میں تحصیل کورٹ چونیا میں ایز اے ایڈوکیٹ پریکٹس کرتا ہوں. یہ واقعہ جنوری 1997 کی ایک شدید دھندلی شام کا ہے. شدید سردی میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ واپس گھر جا رہا تھا، اچانک چیخ کی آواز آئی. میں اور میرا ساتھی دوڑ کر سڑک کے کنارے پہنچے. ایک بچہ جس کی عمر بمشکل 6-7 سال ہوگی سڑک پر تڑپ رہا تھا. بچے کو کسی کار کی ٹکر لگی تھی. میں نے فوری طور پر بچے کو اٹھایا اور قریبی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا ایمرجنسی میں لے گیا. ڈیوٹی ڈاکٹر صاحب نے فوری طور پر خون کے لیے کہا. بچے کا خون کا گروپ بی نیگیٹو تھا. میں نے اور میرے ساتھی نے اپنا خون چیک کروایا، مگر مطلوبہ گروپ جو بچے کو چاہیے تھا نہ تھا. بچے کی حالت شدید تشویشناک تھی. ڈاکٹر صاحب فوری خون کا مطالبہ کر رہے تھے، چونکہ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے. بچے کو ایمرجنسی میں چھوڑا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ ادھر ادھر دوستوں سے خون کی بابت پتا کرتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شدید سردی میں بھی مجھے اور میرے دوست کو پسینہ آ رہا تھا. ایک گھنٹہ کی شدید جدوجہد کے بعد ایک دوست ملا, جلدی جلدی اس کو لے کر ہسپتال آئے اور لیبارٹری سے اس دوست سے ایک بوتل خون کی حاصل کر لی. ڈاکٹر صاحب نے کراس میچنگ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بچے کو فوری طور پر خون کی بوتل لگا دی اور کہا جلدی سے خون کی ایک اور بوتل کا انتظام کرو, کیونکہ بچے کا کافی خون بہ چکا تھا. میرے دوست نے اسپتال کے ملازم کی موٹر سائیکل پکڑی. شدید سردی اور دھند میں بہت سے دوستوں کو جگایا اور ساری بات بتائی. بہت سے دوستوں کو اپنا خون کا گروپ یاد نہ تھا. میں نے سوچا اب جو دوست ملے اس کو اسپتال ساتھ لے جا کر بلڈ گروپ چیک کراتے ہیں, کسی کا خون تو لگ جائے گا. 30-35 دوستوں کو اسپتال لایا, دو دوستوں کا گروپ بی نیگیٹو بچے کے خون کے ساتھ مل گیا. ان دوستوں نے ایک بوتل خون کی دے دی. میں دو بوتلیں خون لے کر ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی طرف تیزی سے جا رہا تھا. تقریباً آدھی رات ڈھل چکی تھی. ڈاکٹر صاحب کو خون مل جانے کی اطلاع تھی. ڈاکٹر صاحب خاموشی سے میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے, پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہا بچہ فوت ہو چکا ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں ایمرجنسی میں گیا, وہاں پر دو تین عورتیں اور ایک آدمی موجود تھا. جو ہی میں نے بچے کے منہ سے کپڑا اتارنے کی کوشش کی, ایک عورت نے میرا گریبان پکڑ لیا, اتنا زور سے کھینچا کہ میری قمیض پھٹ گئی. وہاں موجود عورتیں اور کچھ آدمی چھڑوانے لگے, مگر وہ عورت نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی میرا بلال کہاں ہے. کبھی رونے لگ جاتی, کبھی ہنسنا شروع کر دیتی. سارے اسپتال کا ماحول سوگوار تھا. وہاں موجود عورتیں اور کچھ آدمی چھڑوانے لگے, مگر وہ عورت نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی میرا بلال کہاں ہے. کبھی رونے لگ جاتی, کبھی ہنسنا شروع کر دیتی. سارے اسپتال کا ماحول سوگوار تھا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے اپنے کمرے میں بٹھایا. شدید سردی میں مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے پانی پلایا اور کہا وکیل صاحب محسوس نہ کرنا, یہ عورت اس بچے کی ماں ہے. یہ بچہ 18-19 سال بعد پیدا ہوا تھا. اچانک خبر ملنے پر ماں پاگل ہو گئی ہے. میں کچھ اور سوچ رہا تھا کہ میں خون کے انتظام کرنے میں لیٹ ہو گیا, کاش خون بر وقت مل جاتا شاید بچہ بچتا. میں اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم تصور کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں ہو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر ایسی تنظیم بنا دی جائے جب خون کی ضرورت محسوس ہو فوری طور پر انتظام ہو سکے. ڈاکٹر صاحب نے میری ہاں میں ہاں ملائی. باتیں کرتے ہوئے صبح کی اذان ہو گئی. اسپتال کی ایمبولنس میں بلال کو ڈالا, اس کی والدہ صاحبہ اور چند میرے دوست مرحوم کو چونیاں سے تھوڑے فاصلے پر ان کے گاؤں لے گئے. گاؤں میں قیامت صغرا برپا تھی. آر آنکھ پر نم تھی. تھوڑی دیر بعد نماز جنازہ کے بعد تدفین ہو گئی. میں نے تدفین سے فارغ ہو کر واپس چونیاں آ کر چند قریبی دوستوں کو قطع کیا. مشاورت سے طے پایا کہ ایک فاؤنڈیشن رجسٹر کیا جائے. سب دوستوں کا خون چیک کروا کر ایک رجسٹر میں اندراج کیا جائے, مثلا نام, بلڈ گروپ, مکمل پتہ, رابطہ نمبر, کس مریض کو خون دیا, اسپتال کا نام اور تاریخ. الحمدللہ آج فری بلڈ سروس کی فاؤنڈیشن کو رجسٹر ہوئے 14-15 سال گزر چکے ہیں. فاؤنڈیشن کا نام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ رکھا گیا. پاکستان کے مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے ہزاروں مریض فاؤنڈیشن اعضاء سے فری خون لے کر صحت مند ہو چکے ہیں. فاؤنڈیشن کو کسی مالی معاملت کی ضرورت نہیں. ہم سب دوست مل کر اپنی مدد آپ کے تحت اس کو چلا رہے ہیں. بس ایک ہی بات سوچتا ہوں, کاش بلال کے حادثے سے پہلے کوئی ایسی تنظیم بنی ہوتی تھی, مگر اللہ کو منظور ایسے تھا. اب انشاءاللہ کوئی بلال, کوئی ماں کا جگر گوشہ محض اس لیے فوت نہ ہوگا اس کو بر وقت خون نہ مل سکا. آگے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے, میری درخواست ہے کہ چند دوست اکٹھے ہو کر ایسا رجسٹر بنا لیں تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اکارڈنگ ٹو میکسن ایک شاعر کے مطابق, مانا کہ اس زمین کو نہ گزار کر سکے کچھ خار کم تو کر گئے گزرے, جدھر سے ہم نے وائس آف امریکہ کی پوری ٹیم بالخصوص میرے بہن بھائی جو سب سنتے ہیں میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں, اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وائس آف امریکہ کا یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے, ایک ایک انسان کے اندر ہزاروں کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. یہ وائس آف امریکہ کی کاوش راؤنڈ کے وہ مختلف پروگرام جو ہیں ایک عرصہ سے میں سن رہا ہوں, مجھے بھی یاد بھی نہیں کہ جب کب سے سن رہا ہوں.
تو کہانی طارق چغتائی صاحب کی تھی, انجم اکثر ان سے بات کرتے رہتے ہیں, بڑے متاثر ہیں سر, کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی اچھی کہانی انہوں نے لکھی. شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ رہنے کے وائس آف امریکہ. کچھ اور لوگ ہیں فیس بک پر ہمارے ساتھ, ریاض انجم نے میری اردو کی تعریف کی, بہت شکریہ ریاض انجم. اور نیلسن جیمز نے پروگرام کو پسند کیا, ساحل ڈار, محمد ستار, محمد اسلام, محمد شاد اور رضوان قریشی صاحب, یہ سب پروگرام سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. میں یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات وہ دوبارہ چلتے ہیں کہانیوں کی طرف, اور ابھی طارق صاحب نے جو بات کہی, طارق صاحب نے کہا کہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب کسی کو خون کی ضرورت نہیں پڑتی, اگر کسی کا ماں کا بچہ زخمی ہو جائے تو اسے خون مل جاتا ہے. بات یہ ہے کہ خون کی اب بھی بہت کمی ہے, اور ایک اچھی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں کہ جو ایک پیشہ ور خون دینے والے تھے اور جو زیادہ تر اس میں ایسا تھا کہ ڈرگز وغیرہ وہ لوگ لیتے تھے اور خون بیچتے تھے, تو خون خریدا اب نہیں جاتا, بلکہ اب یہ کہا جاتا ہے اگر کسی کی سرجری ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ خاندان کا کوئی فرد اپنا خون دے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا خون کا گروپ ایک نہ ہو, پھر اس کو بلڈ بینک سے خون دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور دوسری بات جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خون دینے سے ان میں کوئی کمزوری آ جائے گی یا یہ کہ وہ صحت مند نہیں رہیں گے, تو یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. خون فوری طور پر بن جاتا ہے اگر آپ بیمار ہوں یا بہت کمزور ہوں, تو ظاہر ہے آپ کو خون نہیں دینا چاہیے, لیکن خاص طور پہ نوجوان لوگوں کو ضرور خون دینا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ خون جو ہے جسم کا صدقہ ہوتا ہے, تو اچھا ہوتا ہے خون دینا. اگر آپ خون دیں گے تو کسی کو کیا معلوم ہے کہ کس وقت اس کے اپنے خاندان کے کسی فرد کو یا خود اس کو خون کی ضرورت پڑے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ سب جانتے ہیں, ہمارا ایک ایسا رشتہ سا بنا ہوا ہے کہانیوں کی وجہ سے کہ جیسے ہم لوگ وہ باتیں بہت سی جو ہم ریڈیو کے دوسرے پروگراموں میں نہیں کرتے اس پروگرام میں کرتے ہیں. تو ایک جو انسانیت ہوتی ہے نا, میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ وہ رشتہ جو ہے نا اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, نہ مذہب کا, نہ فرقے کا, نہ نسل کا, نہ زبان کا. تو یہ سارے جھگڑے فساد جو ہیں نا, جو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. خاص طور پہ میں اپنے نوجوان جو سننے والے ہیں, اور ہمارا یہ پروگرام بہت زیادہ نوجوان سنتے ہیں, اور میری ان سے بڑی امید ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ باتیں لکھتے ہیں, جیسے ہی آپ باتیں کہتے ہیں, اور جو آپ کا عمل ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں, خواہ کہیں بھی رہتے ہوں. لیکن ایک کمی مجھے دکھتی ہے کہ آپ اپنے ذات میں تو بہت اچھے ہیں, لیکن آپ اس نیکی کو نا آگے نہیں پھیلاتے. جیسے کہ اپنے آس پاس کے بچوں کو پڑھانا, انہیں اگر کوئی آپ کے پڑوس میں بھوکا ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ہزاروں روپے دیں جا کے. آپ کم از کم اپنے گھر میں جو بھی کھانا پکتا ہے تو آپ ان بچوں کو شیئر کر سکتے ہیں. اس گھر کے بچوں کو ایک آدمی کو ہی کھانا کھلا دیجئے یا دو بچے ان کو کھانا کھلا دیجئے, سیدھی سی دال روٹی کھلائیے, مگر شیئر کیجئے. معاشرہ جو ہے کوئی بھی شیئر کرنے سے بنتا ہے, اور یہ امریکی معاشرے کی ایک بہت بڑی, یعنی اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہے کہ یہ لوگ شیئر بہت کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہر ہفتے گھروں کے آگے آپ کو سامان رکھا نظر آئے گا, ٹرک آتے ہیں جو مختلف فلاحی اداروں کے ہوتے ہیں اور وہ سامان لے جاتے ہیں, اور لوگ بڑی خوشی سے دیتے ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب کشمیر کا زلزلہ آیا تو میں نے پورے صرف اپنی نیبرہڈ میں جمع کیا تھا سامان اپنی بیٹی کے ساتھ جا کے. آپ یقین مانیں دو ٹرک سامان ہم نے جا کے پھر ڈونیٹ کیا تھا, جو ایک سینٹر بنا تھا اس میں اتنے لوگوں نے دیا تھا, اور کتنے لوگوں نے نا جیبوں میں پرچیاں چھوٹی چھوٹی ڈال رکھی تھیں کہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں یا دعا کرتا ہوں, جو کوٹ انہوں نے دیے یا جو گرم کپڑے انہوں نے دیے اس کے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم سب انسانوں کو ایک پیار کے رشتے میں باندھتی ہے, اور میری دعا ہے کہ ہم سب ہمیشہ اس رشتے میں بندھے رہیں
اور اچھے کام کریں. تو شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی, انجم کو اور پیٹر ہنٹلی ہم تینوں کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
پاکستان کے ایک معروف اداکار, ماڈل, ہدایت کار, پروڈیوسر اور رائٹر عظیم سجاد کی خصوصی بات چیت.
بڑی عجب کہانی ہے, بڑی عجب کہانی ہے.
پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک معروف ڈرامے کرو بیان سے شہرت حاصل کرنے والے عظیم سجاد اس ڈرامے میں حقیقت سے قریب اداکاری کی وجہ سے ناظرین کے ذہنوں پر ایک اینگری ینگ مین کی چھاپ چھوڑ گئے. کیا وہ حقیقتاً بھی ایسے ہی ہیں؟
نہیں, حقیقتاً تو آئی ایم ناٹ این اینگری مین. بس وہ تھا یہ کہ اس دور میں جب پہلا رول ایسا کیا تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا, ایک اسی کو پھر ڈائریکٹر سے وہ کنسیو کرنا شروع ہو گیا کہ یار اس سے سارے یہ اس طرح کے رولز کرواؤ, لیکن یہ کہ وہ ایک چھاپ پڑ جاتی ہے تو بس وہ پڑ گئی تھی کہ اینگری مین ہے, بٹ ریئل لائف میں آئی ایم ناٹ لائک دیٹ.
کیا خبر ڈاکٹر صاحب؟
ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی ایکس رے کی رپورٹ آ گئی ہے, انہیں اسمال سیل لنگ کینسر ہے.
اگرچہ اس سے قبل بھی ان کا ایک ڈرامہ آن ایئر ہوا لیکن ان کو پہچان کروبیاں سے ملی. وجہ بتاتے ہوئے عظیم کہتے ہیں,
اس سے پہلے میں نے جو پہلا سیریل تھا اسے 2 سال پہلے کیا تھا بیابان کے نام سے, لیکن وہ اس لیے لوگوں کو یاد اس لیے نہیں آتا کہ اس میں میری داڑھی تھی, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ لک تھی اور وہ ڈفرینٹ لک تھی. اور پھر یہ کہ یہ کافی اس زمانے میں کافی سپر ہٹ گیا تھا, پراپر ایک وہ جو کہتے ہیں نا شناخت اس پلے سے پھر ہوئی تھی.
متاثر کن شخصیت اور مقبولیت کے باوجود عظیم سجاد نے اداکاری اور ماڈلنگ کو محدود کرتے ہوئے ہدایت کاری, رائٹنگ اور پروڈکشن کی دنیا میں قدم رکھ دیا.
جگ سارا میلا ہے یہ دنیا بے فانی.
اصل میں آج کل اگر آپ تھوڑی نظر مارے نا تو یہ پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے میل اورینٹیڈ سبجیکٹس نہیں ہو رہے, فیمیل اورینٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں. تو بس اس میں پھر سلیکٹیولی ایسے جو چیلنجنگ رولز آتے ہیں میں ایکٹنگ کرتا ہوں ان میں, لیکن یہ کہ وہ ڈائریکشن پہ تو فوکس زیادہ تھا, اور اس میں پھر یہ کہ میں وہ ساز بہو والے پلیس جو ہے میں ریفیوز کرتا رہا.
کیمرے کے آگے یا پیچھے بطور ایک فنکار کیا زیادہ اچھا لگا؟ وہ کہتے ہیں,
سادیا دراصل میں دونوں کا اپنا مزہ ہے. ایکٹنگ میں صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سے آپ کی لمٹ ہوتی ہیں, آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے خود کو اور پھر ڈائریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ اسی باؤنڈری کے اندر کھیلتے ہیں. ڈائریکشن میں ایڈوانٹیج ایز این ایکٹر یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایکٹر کے درد کا پتہ ہوتا ہے, تو آپ لائک ایز اے ڈائریکٹر یو نو اٹ ایزی ان سے کریکٹرائزیشن میں ان کی ہیلپ کرنا, ان سے نکالنا وہ کریکٹر, ان کو وہ روم دینا, وہ پروٹوکول دینا. تو کمانڈ جو ہے وہ ڈائریکشن میں زیادہ ہے, اس لیے اس کا اپنا ایک ڈفرینٹ مزہ ہے بینگ دا کیپٹن آف دا ٹیم. بس ان دونوں کے درمیان جو تھن لائن ہے وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹر کی لمٹس نہیں ہوتی اور ایکٹر کی لمٹس ہوتی ہیں.
لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بار پھر اداکاری کی جانب رخ کر رہے ہیں.
ایز این ایکٹر وہ ارج ہوتی رہتی ہے ایکٹنگ کی, اور میں کرتا ابھی بھی کر رہا ہوں. خیر میں نے تھوڑا زیادہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں ایکٹنگ کے پروجیکٹ, ابھی میرا ایک نیا پلے آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیسی خوشی لے کے آیا چاند اس کا نام ہے.
ایک جوڑا اس سے بھی کرنے کے لیے دیا ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا تم سے, آدھا گھنٹہ لگا دیا.
تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہمارا خاندان جدی پشتی یہی کام کرتا ہے. ارے بھائی ہم نواب ہیں, نواب. اتنی بڑی کمپنی کا MD ہوں میں اور تم نہ جانے کیا کیا کرواتی رہتی ہو مجھ سے.
کون سے کردار زیادہ پسند ہیں؟ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عظیم سجاد نے بتایا,
جو کر چکا ہوں ان میں تو سادیہ جو میرے لائک جو اگر موسٹ فیوریٹ اردو میں تو ہے تھوڑی سی زندگی, میں نے ایک سیریل کیا تھا وہ آج تک اس کو لائک اس کا جو میرا فین کلب ہے وہ ایون انڈیا آؤٹ آف کنٹری بھی ہے. وہ ایڈس کے ایک پیشنٹ کا میرا پہلا ایز اے ڈائریکٹر ڈیبیو تھا لیکن ایکٹ بھی میں نے کیا تھا اس میں, تھوڑی ایک میوزیکل سیریل تھا وہ دیٹ از ون آف مائی فیوریٹ رول.
کبھی کبھی ایسا لگے وہاں کچھ بھی نہیں.
اور پھر اس کے بعد ایک آرمی کی ٹیلی فلم تھی یہ سوات کے شہیدوں پہ بنی تھی, اس میں میں نے ایک ٹیررسٹ کا رول کیا تھا, وہ اس پہ نیو یارک ٹائمس میں بلکہ فیچر بھی آیا تھا پراپر, وہ بھی میرا فیوریٹ ہے. پھر ریسنٹلی پشتو لینگویج میں ایک میگا سیریل میں نے ڈائریکٹ کیا تھا, لکھا تھا, اس میں میں نے ایک SSP کا رول کیا تھا, وہ بھی میرا ایک فیوریٹ مطلب کریکٹر ہے. کیونکہ وہ ایک ہمارے شہید ہوئے تھے صفت غیور سوئسائڈ اٹیک میں, ان کی ان پہ تھا بیسیکلی وہ پلان.
اجل باہر چل رہا سی چالا مخ کے اور چالا رستم.
بات اب بتا دے.
دیکھو بتاتے دام بتائی کرنا چاہیے. بحیثیت پولیس آفیسر انکاؤنٹرز مجرمانوں سے جھگڑے او پما مرڈر اٹیمپٹس دا ہر سے زمان دا جاب حصہ تھا نو بیادہ مول والے.
سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.